क्या आवाज आ रही
जी?
हल्की सी आवाज आ रही है, सुन पहले तेज आवाज थी, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, क्या बात है। वो बच्चों की तबीयत में अच्छा तरीका बेहतरीन ये कि तदाबीर क्या की जाए, रोक टोक से ज्यादा तदबीर हो जिसका उन्हें एहसास ना हो। माँ बाप सब जोग के बैठे जब बच्चे सो जाए, बहुत से लोगों में ये एहतियात नहीं है कि मियाँ बीवी है आपस में लड़ भी रहे हैं झगड़ भी रहे हैं खिलाफत भी कर रहे हैं और बच्चे सब सुन रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं अपने अपने वो अपने आप मगन हैं, लेकिन सब समझते हैं सुनते हैं और असरात होते हैं। वो चाहिए ये कि आपकी जो भी बात है हर बात को बच्चों के सामने ना करें, और जो ऐसी बात हो तो जब ऐसा मौका मुयसर आ जाए तनाई का तब तब करे, और बजाय इख्तलाफ के तदाबीर को इख्तियार करें, चाहे वो बड़ों में इख्तलाफ हो चाहे बच्चों की तरबियत का मामला हो, तदबीर को इख्तियार करे, हर उलझन की सुलझन निकाले, सुलझन हर उलझन की सुलझन खुदा ताला ने पैदा की है, तो हर को जा दर्द दे दवा आ जा रहा, जहाँ दर्द होता है तो दवा वहां पहुंच जाती है, हर बुजा रंजे शिफा आजार अगर, जहाँ भी तकलीफ होती है जख्म होता है शिफा को अल्लाह ताला वहां भेज देते हैं, और हर बुजा जहाँ भी दर्द होता है दिल में खुदा ताला उसको मिल जाते हैं, मदद आ जाती है, जहाँ रोना होता है आओ हुआ होता है खुदा ताला वहां अल्लाह की नुसरत आ जाती है। तो सर जोड़े माँ बाप के भाई हमारे बच्चे में फला चीज की कमी है या फला चीज की गलती में मुबतला होता है, इसकी क्या तदबीर करें, तो उसकी तदबीर कर दें, तवज्जो उसकी बटा दें, मसला हल हो जाएगा, बजाय इसके कि बाद लोग हद से पड़ जाते हैं जहाँ जरा सा कुछ शोर किया एक थप्पड़ लगाते हैं, ये तो हमारे दीन नहीं सिखाता है, इसीलिए खराब हो जाती है औलाद, हर वक्त जोर जबरदस्ती हर वक्त चीखना चिल्लाना उससे जो है उनमें वही असर आते हैं, फिर वो आपस में लड़ते हैं आप बड़े हो जाते हैं फिर इख्तलाफ करते हैं, बच्चों को तो तमीज नहीं है कि हमें क्या बात कहनी चाहिए किस आदमी से क्या बात कहनी चाहिए, कोई बड़ा है तो वो जो बात उन्हें सुनी वही बात बड़े को कह दी, है ना। तो मैं मेरे से भी कभी ऐसा हो जाता है तो हमारी पोती है वही जुमला पलट के मुझे कह देती, मैं उसको मिजाज में कहता हूँ हंसाने के लिए, वो कहती है आप ऐसे, फिर मैं उसको समझाता हूँ कि हर बात जो बड़े कहते हैं छोटे और छोटे को वो बात नहीं कहना चाहिए, तो वो आराम से समझाता हूँ समझ भी जाते हैं। तो ये है कि हर बात बच्चों के सामने नहीं कहने की होती, और हर काम को एक ही तरीका नहीं है, किसी काम से रोकने का कि वो थप्पड़ लगा दिया या गुस्सा कर दिया या नफरत का इजहार कर दिया, बच्चा है तरबियत आहिस्ता आहिस्ता, देखो अल्लाह ताला इंसान को कैसे पालते हैं, कैसे पालते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ के दूध जैसी नर्म और लतीफ गुजा देते हैं, फिर तदरीजन बच्चा बड़ा बड़ा होता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ठोस गजा की तरफ आता है, कभी कोई चीज दे दी कभी कोई चीज एहतियात के साथ उसको देनी होती है, फिर और बड़ा हो जाता है फिर उसको वो गजा दे सकते हैं, जब दांत आ जाते हैं तो वो गजा देते हैं जो चबाने वाली है, फिर इस तरह बड़े होते होते हालांकि लड़का हो या लड़की हो पूरा जिस्म मुकम्मल बनाते हैं अल्लाह ताला, पैदाइश जो होती है बच्चे की हर चीज उसमें मौजूद होती है, लेकिन जोर आहिस्ता आहिस्ता होता है, और फिर उसमें जो माते होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जागते हैं, उसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसी तरह से शरीयत का भी अहकाम जो लागू होते हैं वो उम्र के हिसाब से उसकी अफजाइश के हिसाब से वो अहकाम बदलते रहते हैं। اور ان پر انسان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. تو یہ نہیں طریقہ ہے دین سکھانے کا یا اپنی بات منوانے کا کہ لگا دیا. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو بچہ ذرا زیادہ رینگنگ کرتا تھا رات کو تو ماں کو یہ طریقہ آتا تھا کہ ایک لگایا تھپڑ بس وہ رویا تھوڑی دیر اور سو گیا. سب سے آسان طریقہ ہے سلانے کا. تو یہ تو ٹھیک چیز نہیں ہے. ہمارے دین میں یہ طریقہ نہیں سکھلایا تربیت کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر کم عمری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. نبی جیسی ہستی وہ بھی سردار الانبیاء جیسی ہستی اور ایک بچہ خدمت کرے کیا آپ کا مقام تھا برداشت کا علم کا. اور ایک مرتبہ خود فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی کام فرمایا کہ فلاں جگہ یہ کام کرا. وہ میں نکلا میرے ارادے ہی تھا اور راستے میں میں کھیلنے لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. دیکھا کہ میں کھیل میں کھیل دیکھ رہا ہوں تو آپ نے کچھ ڈانٹا نہیں, کچھ بھی ان کو غصہ نہیں کیا, کوئی ایسی بات نہیں کہی. بس یہ فرمایا کہ کیا تم کام سے نہیں جا رہے. تو وہ فرماتے کہ میں نے کہا جی ہاں میں جا رہا ہوں. بس اتنے ہلکے سے ان کو کہہ دیا ہے نا, ایسے ہی تھا نا. کبھی ہاں وہ تو ادازی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا تھا میں کہ بچے کے ساتھ نباہ کرنا کتنا مشکل کام ہے, لیکن وہ یہی فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں. چھوٹے بچے آ جایا کرتے تھے, مائیں لے آتی تھی اپنے بچوں کو دم کرانے یا تبرکن یا زیارتن, تو آپ کی گود میں چھوٹے بچے آ کے بیٹھ جاتے تھے. اب اس زمانے میں کوئی پیمپر وغیرہ تھوڑی ہوتے تھے اور بچے اکثر ننگے پھرتے تھے, یعنی اوپر کا لباس ہے تو نیچے کا نہیں ہوتا تھا. تو وہ آ کے بیٹھ گئے اور اس بچے نے پیشاب کر دیا, آپ کے جسلیہ سر پہ بھی لگ گیا اور آپ کی پوشاک مبارک پہ بھی لگ گیا. آپ نے نہ ماں کو کچھ کہا نہ بچے کو کچھ کہا اور جا کر اپنا خاموشی سے وہ دھو لیا, پاک کر لیا. ابھی تو ایسی ہم لوگوں کی حالت ہے کہ جہاں بچے نے کہیں پیشاب کر دیا ایک زوردار لگا دیا. اور بچے میں بھائی کیا سمجھ ہے کہ یہاں پہ اپنی پاکی ناپاکی کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی بچے میں, آہستہ آہستہ سکھایا جاتا ہے. یہ تو جانورانہ طریقہ ہے تربیت کا. تو بچوں کو جو طریقہ ہے تربیت کا معلوم کرنا چاہیے. جہاں نرمی کرنا چاہیے وہاں ہم سختی کر دیتے ہیں, جہاں سختی کرنا چاہیے وہاں ہم نرمی برت دیتے ہیں. تو یہ گڑبڑ جو ہے وہ آگے جا کے ٹھوس ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, پکی ہو جاتی ہے, پختہ ہو جاتی ہے. پھر ہر طرح کے لوگ ہیں جو جتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں حد سے وہ کیا ویسے ہی نقصان ہو جاتا ہے کہ بعضی اولاد باغی ہو جاتی ہے, گھر سے بھاگ جاتی ہے, کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے. اس لیے جو طریقہ ہمارے دین نے سکھایا ہے اولاد کی تربیت کا ویسے کرنا چاہیے. اب اگر بالفرض اولاد پھر بھی خدا نخواستہ, آج عموماً ایسا ہوتا نہیں لیکن اگر ہو جائے کہ کہیں کہیں ہو بھی جاتا ہے تو ماں باپ اس سے بری ذمہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی تربیت اپنے استطاعت کے مطابق ٹھیک کر دی. بعض لوگ جو ہے وہ زبان کے اچھے نہیں ہیں, اب بچوں کے سامنے بھی پرسبانی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی الفاظ وہ سیکھ جاتے ہیں, بد اخلاقی سیکھ جاتے ہیں, پھر پکار سیکھ جاتے ہیں. تو جب دینی طریقے سے شرعی طریقے سے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے سے ہم نے بچوں کی تربیت کر دی, اب ہم بری ذمہ ہیں, اب ہم مکلف نہیں ہیں کہ اگر وہ بگڑ جاتے ہیں تو وہ جانے ہمیں اپنی تربیت کا ثواب ملے گا, ہمیں اپنی تربیت کا اجر ملے گا. اور پھر جن کی دینی تربیت ہوتی ہے بچپن سے وہ اگر درمیان میں بگڑ بھی جائیں تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک جگہ آ جاتے ہیں. یہی بتاتا رہتا ہوں کہ بیج ہے نا, بیج جیسا بیج بو گے, اگر درخت میں کچھ موسمی اعتبار سے کچھ خرابی آ گئی, بیماری لگ گئی تو وہ دوا دارو کر دی پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح بچے بھی جو ان کی بنیاد میں اگر دین ہوگا تو پوری امید ہے کہ اگر درمیان میں بگڑ بھی گئے تو آخر وقت آنے سے پہلے پہلے پھر سمجھ جاتے ہیں. ہاں تو یہ فائدہ ہے بچپنے سے دینی تربیت کا. اور اولاد کی تربیت میں زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے, زیادہ کاوش نہ کرنی چاہیے. اپنے کو بعض لوگ مغلوب کر دیتے ہیں, غمگین اتنا ہو رہتے ہیں, یہ سب شیطانی چکر ہے, نفسانی چکر ہے, شیطانی چکر ہے. اس قدر غمگین ہو جائیں گے اولاد کی بے اعتدالی سے, اپنا وقت بھی بھول جاتے ہیں, اپنا وقت بھول جاتے ہیں. بچپن سے لے کر اگر جوانی تک کی حرکتیں اپنے ہم دیکھیں تو پتہ چلے, پھر مطابقت کریں کہ ہم اچھے ہیں یا یہ اچھا ہے. ہاں ذرا کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جتنا غمگین ہیں, کوڑ ہیں, تو ہم کیسے تھے اس عمر میں, تو پھر تھوڑا سا فرق کو معلوم ہوگا. تو جو لوگ اولاد کے لیے بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں, اس حد تک کوڑتے اور غمگین رہتے ہیں کہ خود عبادات میں قصر پیدا ہو جاتا ہے, سستی پیدا ہو جاتی ہے, طاعت میں کم ہمتی پیدا ہو جاتی ہے, مایوسی پیدا ہو جاتی ہے, یہ شیطان کا دھوکا ہے. دو تو شکار ہم نے کر لیے, دو بیٹے یا ایک بیٹا ایک بیٹی, خدا نخواستہ ان کو تو شکار ہم نے پورا کیا ہوا ہے, ساتھ میں ان کو بیٹے کو دو, یہ ان کے غم میں اتنا گولے کہ اپنی عبادت سے بھی جائیں, تیسرا شکار یہ کر لیتے ہیں. چلو تو اس طرح سے شیطان کے پاس بڑے فن ہیں. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے پہلے بھی یہاں سنایا تھا, اسی کا یہ میں چربہ بتا رہا ہوں کہ اولاد کے لیے اتنے زیادہ غمگین ہونا, بولنا پڑھنا یہ ٹھیک نہیں, مناسب نہیں ہے. تو مولانا پنکن کا ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی صاحب کا, کہ وہ فرماتے تھے کہ اولاد کے لیے میں زیادہ پریشان ہوتا ہی نہیں, جو چیز فراہم کرنی ہے فراہم پہنچانی ہے وہ پہنچا دیتا ہوں, کاپی چاہیے لا دی, پینسل چاہیے لا دی, اچھا استاد مہیا کر دیا, اچھے مدرسے میں داخل کرا دیا, اب باقی کام اپنا خود کرتے رہیں, ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ان کو ٹھکانے لگا کے رکھیے, ٹھیک راستے پر چلیے. دعا سے ہم بہت دور ہیں, دعا کی طاقت سے ہم بے خبر ہیں, دعا کی اہمیت سے بے خبر ہیں. تو دعا میں بڑی طاقت ہے اور دعا بڑی عبادت ہے. ایک حدیث کی روایت میں آج ہی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی درجے کی عبادت دعا ہے, آج ہی پڑھی ہے. مگر ہم کو دعا میں امید بھی نہیں ہوتی زیادہ, اور مایوسی, اور دیکھتا ہوں کہ ہاتھوں کو کوئی ایسے رکھا ہوا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں مگن ہے. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا دعا کا. آج بتایا تھا نا صبح کو کہ اپنے آپ کو محتاج ہونا ہے. اچھا بعض لوگوں کے چہرے پہ دعا مانگتے وقت ایک, میں بہت عرصے سوچتا رہا کہ اس چہرے کے تاثرات کیا ہے, کیوں یہ مجھے مناسب نہیں. حالانکہ جو طریقہ جہاں ہاتھ رکھنے کا ہے وہی دکھائی دے رہا ہے, جیسے پیالہ بنانا چاہیے دعا کا وہی ہے. کہ آج میرے دل میں یہ بات آئی ابھی عشاء کی نماز, یہ مجھے جو کھٹکتی تھی بات کی, یہ جو مانگتے ہیں ان کے انداز میں کچھ بات ہے, تو وہ دل میں آئی میرے آج کہ شاید یہ بات ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر واجب ہو گیا ہمیں دینا. ہاں انہیں اس انداز میں مانگ رہے ہیں ہم کہ ہم اتنے دن سے مانگ رہے ہیں ملتا نہیں ہے, ایک شکایتی تھا تاثر ہے چہرے پہ یا وجوب کا تاثر ہے کہ خدا تعالیٰ پر واجب ہو گیا, ہم نے مانگا ان کو دینا چاہیے. تو یہ خدا تعالیٰ پر کچھ چیز واجب نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے وہ ہمیں رکھیں, وہ جیسے چاہیں گے وہ ہوگا. تو ہم محتاج بن کے مانگیں کہ دیں گے تو بھی ہم آپ کے غلام, نہیں دیں گے تو بھی ہم آپ کے غلام, دیں گے تو بھی ہم آپ سے راضی اور خوش, اور نہیں دیں گے تو بھی ہم آپ سے راضی ہو, اور امید رکھیں کہ آپ ضرور دیں گے. جیسا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ چار صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. آنکھ کھول لو, آنکھیں سن رہے, سمجھ میں آ رہی بات, होशियार होके बैठो, दो दानों बैठ जाओ अगर नींद आ रही है तो चार सूरतें हैं दुआ की कबूलियत की। एक तो वही चीज अता फरमा देते हैं जो मांगी है, दूसरे वो नहीं तो कोई दूसरी नेमत दे देते हैं, क्योंकि हदीस पाक की रिवायत में है कि जब बंदा दुआ मांगता है तो अपनी दुनिया मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी मसलहत पे नजर करते हैं, अगर मुफीद होता है देते हैं, नहीं मुफीद होता तो नहीं देते, और आखिरत मांगता है तो जरूर ही दे देते हैं। तो जब दुआ करता है तो एक सूरत यह है कि वही चीज दे दी, एक सूरत यह है कि वो नदी कोई दूसरी दे दी, मसलहत उसकी देखी कि इसमें नहीं है मसलहत, चाहे वो मसलहत दुनिया भी हो चाहे उखरवी हो, या अगर नहीं दी तो ये सब्र करेगा, रोएगा धोएगा और इसका मकाम बढ़ा देंगे। तो या तो ये सूरत है कि वही नेमत दे दी, या ये सूरत कि वो नहीं कुछ और दे दिया, और या फिर ये कि उसको जो है उसके बदले में कोई मुसीबत और बला डाल दी। हाँ, चीज तो नहीं दी लेकिन कोई बला आने वाली थी वो डाल दी। और चौथी सूरत यह है कि कुछ भी न दिया, आखिरत में बड़ा हिस्सा रख दिया, बड़ा हिस्सा रख दिया, क्योंकि आखिरत में ये चीजें जो मिलेंगी ये बहुत बड़ी बड़ी होंगी। अंगूर का दाना मालूम है ना कितना बड़ा बड़ा होगा, अनार का दाना कितना बड़ा बड़ा होगा, और जितनी नेमतें होंगी वो यहाँ यहाँ वाली चीजें हैं को समझो कि चोर साइज है, चोर साइज बनियान पे लिखा होता है फुल साइज, और पहनो तो मालूम होता है कि छह महीने के बच्चे का है बनियान, उसको फाड़े बगैर चारा नहीं तो वहां तो ये चीज नहीं है। तो वहां बड़े बड़े इनामात होंगे, हर दुआ के बदले में बड़े अजर सवाब रखे हैं। यहाँ तक एक रिवायत में आता है कि वहां लोग हसरत करेंगे कि काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल न हुई। तो दुआ में हम बहुत कमी करते हैं और कोताहियां करते हैं, गलतियां करते हैं, और हुजूरी से दुआ नहीं मांगते, तवज्जो कहीं है, हाथ तो है उठे हुए लेकिन तवज्जो कहीं है, और मुख्तसर दुआ मांगे लेकिन हुजूरी के साथ मांगे और उम्मीद के साथ मांगे पूरी कि जरूर ही देंगे, और फिर जब तक न दें उसमें राजी रहें। ये भी है अदब कि आप जल्दी न मचाएं, ठीक है देंगे, जरूर देंगे अपने वक्त पे देंगे, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी राजी हैं, उम्मीद भी हो और तस्लीम भी हो। तो दुआ में बहुत हमारी कोताहियां हैं, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। बल्कि जो आदमी दुआ में बेतवज्जोही करता है जानबूझ कर, एक है ख्याल का भटक जाना, ये मजबूरियां हैं इंसान की, वसाविस आ जाते हैं, ख्याल आ जाते हैं, लेकिन एक आदमी जानबूझ कर लापरवाही करता है तो तवज्जो ही नहीं देता। अगर ख्याल भटक जाए तो उसको फिर ले आना, ये हमारे इख्तियार में है, फिर हुजूरी इख्तियार कर लेना, और दिल नहीं लगता तो कोई तो फिर वो हमारे इख्तियार में नहीं, क्योंकि बार बार दिल को मुतवज्जे करना हमारे इख्तियार में। तो अगर हम जानबूझ कर लापरवाही करें तो होना तो ये चाहिए कि हमेशा के लिए दरवाजे से महरूम कर दिया जाए, जिजाले मांगता भी हमसे और तवज्जो कहाँ है तेरी, सजा मिल सकती है, ये बड़ी खतरनाक बात होती है जो आदमी जानबूझ कर लापरवाही करे इबादात में दुआओं में। तो इसकी मशक करते रहना चाहिए कि हम अपने दिल को, नमाज है या रोजा है जो भी इबादत है, उसमें हम दिल को हाजिर रखें, और यही जिंदगी गुजारने का भी तरीका है, मैं नमाज का नहीं है बल्कि हर वक्त खुदा ताला की हुजूरी पेश नजर रहे। काफिल जब चश्म जदन काफिल शाह नबाशी, शायद के निगाहे गुना दुआ गाह नबाशी, एक पलक से पकने के बराबर भी अपने मालिक के हकीकी से अफलत न करो, ऐसा न हो कि उनकी निगाहें करम हो, निगाहें विनायत हो कि चलो लाओ हम इसको दे देते हैं और हमारे तो दिल कहीं और लगा हुआ है। तो पूरी जिंदगी का ये तरीका है कि हर वक्त खुदा ताला की याद रहे, इस्तेहजार रहे। तो बाद उन्हीं कहां से बात चली थी, कहां पहुंची, हाँ औलाद की, तो औलाद के लिए दुआ करें। دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تدبیر کریں لیکن بھروسہ تدبیر پر نہیں کریں, بھروسہ اللہ پر کریں. ہماری تدبیریں کیا ہیں, بکری کے جالے سے بھی بودی ہیں, مگر جب ان کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر لوہے کے قلعے سے بھی مضبوط ہیں. جب وہ ارادہ کر لیں کسی کام کا تو ہے کوئی طاقت اس ارادے کو جو ہے وہ پیچھے کرنے والی. تو دعا کرنے سے ان کا ارادہ ہو گیا, ہاں کام بن گیا. سب ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں, جس کی میں بس ٹوٹی پھوٹی تعبیرات بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے, غفلتوں کو, جرائم کو, گناہوں کو معاف فرمائے.
آپ سب لوگ خیال رکھا کریں, کیوں ایک آدمی کے سب نے ٹیکا لے لیا ہے کہ بس اس کا کام ہے تو وہی کرے گا, اس کا کام ہے وہی کرے گا. انسان ہے بھول جاتا ہے, آپ لوگ کوئی جاری نہیں کرتے. یہاں کے ہر کام کو ہر آدمی اپنا کام سمجھے, سب بات کریں. یہ کوئی دستک تو نہیں ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے. دفتر میں ہوتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ فلاں کا کام ہے, فلاں کے پاس جائیں. جہاں ایک دینی ادارہ ہوتا ہے تو وہاں ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے. یعنی یہاں دین کا کام ہو رہا ہے تو ہم اس کا پورا پورا خیال کرے. یہ اور بات ہے کہ جس کے جو اس کو کرتا آ رہا ہے خود نہ کرے, اس کو دھیان دلا دے کہ بھائی یہ چیز رہ گئی, یہ فلاں کام رہ گیا. خود نہ کرے, اس کو بتا دے کہ بھائی یہ چیز نہیں نظر آ رہی, یہ کام نہیں ہو رہا ہے, تو اس کو ٹھیک کر لے گا. میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر, دل میں ان کی یاد کی لذت ہے درد جگر, دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے در, پھر تیرا کیا شان غم اور کیا تیری آہِ سحر. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, پھر تیرا کیا شان غم اور کیا تیری آہِ دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر. ساری کائنات نہ روشنی ہے لیکن دل کی روشنی کیا کیا ہے. دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر, کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر, تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر, اے امام درد دل, اے رہبر درد جگر, اے امام سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر, اے امام درد دل, اے رہبر درد جگر, اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن, اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن, اے ہم
اکبر اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے راستے اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات گرچہ حاصل ہو اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو بے تیرے پاس ہی نہیں جو چین باسد مال و زر بے تیرے آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر ارشد تاریخ میں پیر و منزل بے خطر ارشد تاریخ میں بھی پیر و منزل بے خطر آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر ارشد تاریخ میں بھی پیر و منزل بے خطر گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی تلف کر دیتی ہے اثر تلخیِ شام و سحر تلخ کر دیتی ہے اثر تلخیِ شام و سحر گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی تلخ کر دیتی ہے اثر تلخیِ شام و سحر دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر
حرین سے ایک سیٹھ صاحب چیک اپ کرانے آئے تھے بڑے فلوٹ ہیں ان کے بہت زمین جائیداد مال دولت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں نا جانتے ہو نا اور انہوں نے کہا اگر سانس گھٹتا ہے مجھے چیک کر لیں کیونکہ یہ پھیپھڑوں کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر سینے کے امراض کے تو ان کو شبہ ہوا انہوں نے ان کو چیک کرایا آ کے انہوں نے دیکھا کہ کہا کہ کچھ بھی نہیں تمہیں سانس وغیرہ سب ٹھیک ہے کہ پھر میرا سانس کیوں گھٹتا ہے پھر کیا بتا رہے تھے سانس گھٹتا ہے اور ہاں تو انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ تمہیں ٹینشن ہے اور تمہیں جو ہے وہ معدے کی خرابی ہے تو اس وجہ سے تمہیں یہ لگ رہا ہے انہوں نے کہا ہاں پھر انہوں نے دردناک کہانی ان کو سنائی حالانکہ بڑے بڑے پلاٹ ہیں ان کے بڑے مالدار آدمی ہیں تو یہ اشعار جو ہیں مجھے اسی وقت دل میں آگے سے کیا جی اشعار پڑھوں گا کہ اگر چاہے زندگی سے زندگی دور ہے تو تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی ہے شام و سحر، مال دولت کے باوجود سکون نہیں ہے، جس سکون کے لیے مال کماتے ہیں وہی چیز نہیں ہوں تو پھر عجیب بات نہیں ہے، مال جس کس چیز کے لیے کماتا ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر حرکت کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، کسی قسم کی بھی وہ حرکت کرتا ہے اس کا مقصود سکون حاصل کرنا ہے، جس کام کی بھی گہرائی میں جاؤ، کئی کام کرے گا پیسہ ملے گا آرام سے رہیں گے اچھا گھر لیں گے ایئر کنڈیشن لگائیں گے یہ لگائیں گے وہ لگائیں گے، جو بھی منصوبے ہیں جو بھی حرکت ہوتی ہے انسان کی اس کا مقصود سکون حاصل کرنا ہے، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی یاد ہی نہیں ہے تو یہ حال ہوتا ہے کہ بے سکون ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں بھی ہے، یہ حال ہے، تو مال کو مقصود نہ بنائے، کمائے کھائے ہاتھ میں ہو جیب میں ہو دل میں نہ ہو، ہرس نہ ہو ہوس نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. ترجمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے امام خلیفہ یا سلطان کو قتل نہ کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنی تلواروں سے نہ مارو گے اور تمہاری دنیا کے مالک تمہارے شریر اور بدکار لوگ نہ ہو جائیں گے، یعنی ملک و سلطنت ظالموں کے ہاتھ آئے گی اور نافرمان اور فاسد لوگ مخلوق پر حکمرانی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، چند اہم تعلیمات. جس نے کہنا مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہنا مانا اللہ تعالیٰ کا. وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. اور آپ اس قدر نفل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک ورق کر جاتے. اس پر حق تعالیٰ و تقدس نے برائے ترحم فرمایا طہٰ الی آخر، یعنی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑھیں اور آپ نماز پڑھتے اور آپ کے سینے میں ہنڈیا کا سر جوش ہوتا تھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن شخیر نے روایت کیا ہے اور آپ برابر مغموم رہتے تھے. شخیر ہے عبداللہ بن شخیر،
اور آپ برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا، یہ کیفیت فکر آخرت سے تھی، اور دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ یا تو تعلیم امت کے لیے تھا، یا خود امت کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا، یا یہ وجہ تھی کہ آپ دریائے قرب و عرفان میں مستغرق رہتے تھے اور آنند فانند ترقی فرماتے رہتے تھے، کیونکہ تجلیات متعدد ہوتی رہتی ہیں اور تجلی حسب استعداد محل تجلی کی ہوتی ہے، اور آپ کی استعداد برابر متضائر ہوتی جاتی تھی، اس لیے تجلیات بھی لا تقف عند حد فائز ہوتی تھی۔ پس جب مرتبہ ماں باپ کو عالی دیکھتے تھے تو اپنے کو مرتبہ ماں قبل کے اعتبار سے تقصیر کی طرف منسوب فرماتے تھے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ نیکیوں کے حسنات مقربین کے سیئات ہوتے ہیں؟ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب واتوب اليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث برحمتك استغيث برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔